الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی ان کے محل کے پاس سے گزرے، انہیں پتہ چلا کہ شیخ شبلی گزر رہے ہیں، تو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے. خلیفہ ہارون رشید کو بیمار ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے، دعا کے لیے درخواست کی. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر نہ کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کو آج ہی آرام آ جائے گا. حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھ کر خلیفہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو خلیفہ اسی وقت تندرست ہو گئے.
سبحان اللہ.
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء. اس پروگرام میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف علوم کے بارے میں سنا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے، میڈیکل کا نالج جو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. یاد رہے کہ اللہ پاک نے بعض چیزیں فطری پیدا کی ہیں، اور ان فطری چیزوں کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی مشورے کی ضرورت نہیں. مثلا بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں گے بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس لگی ہے پانی پی لیں گے تو ختم ہو جائے گی. تو بعض امور ایسے ہیں اس میں کسی ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت نہیں. البتہ بعض ایسے فطری معاملات ہیں کہ ان کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کسی طبیب سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ علاج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے ہر مرض کی دوا نازل کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. اور علم طب کیا ہے، میڈیکل کا علم کیا ہے؟ مرض کی تشخیص کرنا، مرض کو جان لینا، مرض کا علاج کیسے ہوگا، مرض کو ڈائیگنوز کرنا، ان چیزوں کے جاننے کو میڈیکل کا علم کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو علم طب عطا فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ علاج خود بھی کیا کرتے تھے اور دوسروں کا علاج بھی فرما دیا کرتے تھے. اللہ پاک نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، بندہ سبب کرتا ہے تو علاج ہو جاتا ہے. تو علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اگر ایسا کریں گے تو اس میں ثواب بھی ملے گا. حضرت امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے علاج کروائے. یہ توکل نہیں ہے کہ بندہ علاج ہی نہ کروائے، تو اللہ پر بھروسہ کرے، نظر خالی کے اسباب پر رکھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں علاج بھی کروائے. اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں کہ علم طب کیا ہوتا ہے. کچھ اس کی وضاحت پہلے بھی پیش کی گئی، مزید ہم سنتے ہیں. اور علم طب کا آغاز کب ہوا اور مختلف انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے. جی سیدی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم انبیاء प्रोग्राम क्यों लाया गया, कुछ इस ताल्लुक से मेरे जहन में आ रहा था कि हम अंबियाए किराम की शान व अजमत को समझें। आला हजरत ने कितनी प्यारी बात कही कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये आम लोगों से औलिया अफजल होते हैं और औलिया से अंबिया अफजल हैं और अंबिया सारे अंबिया से अफजल मेरे नबी हैं
बेशक।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिम सलातो सलाम को उलूम अता फरमाए और इल्मे लदुन्नी अता फरमा कर बगैर किसी उस्ताद के डायरेक्ट इल्म अता करके उनको नुमाया किया। वो अपनी कौम में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, जहां मबऊस किए गए, जहां वो नबी बनाकर भेजे गए, उनमें नुमाया। वैसे तो वो सूरतन भी नुमाया थे, सीरतन भी नुमाया थे, इल्म में भी नुमाया थे, अमल में भी नुमाया थे। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेडिकल का इल्म भी अता फरमाया, तिब का इल्म भी अता फरमाया। तिब क्या है? हमारी बॉडी जो इंसानी बॉडी है, इसकी सेहत, इसकी बीमारी के बारे में जो इल्म है, ये किस तरह तंदुरुस्त रह सकती है। देखिए ना, आला हजरत ने एक मौके पर फरमाया, इल्म तो दो ही, इल्मुल अदियान और इल्मुल अब्दान। तो अदियान का इल्म और अब्दान का इल्म,
मेडिकल का
इल्म, जिसके बारे में दो अकवाल पेश करता हूँ कि इसका आगाज कब हुआ। कहा जाता है कि इंसान की पैदाइश के बाद इंसान को इसका इल्म, यानी मेडिकल का इल्म, इलाज मालिजा का इल्म इल्हाम किया जाता था। रात ख्वाब में इलाज बताई जाती, सुबह उठकर वो इस्तेमाल करता तो वो तकलीफ उसकी रफा हो जाती। अच्छा, ये भी कहा गया कि लोगों को बीमारियां लगती गई, तकलीफें आती गई तरह तरह की, और वो खुद तजर्बे करके, एक्सपेरिमेंट कर करके वो समझे कि इलाज पर उस पर पहुंचे वो। तो यूं भी इसका वो कहा जाता। अच्छा, किताबी सूरत में भी इसका इल्म बहुत पुराना है और हजरत सुलेमान अला नबीना वलीह सलातम जो के अंबिया में यूं नुमाया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबूवत और सल्तनत आप में जमा फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में भी जमा फरमाई, हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम में भी जमा फरमाई। अच्छा, यूं भी नुमाया है कि कुरान में आपका तस्किरा है। सारे अंबिया का कुरान पाक में वाजे तौर पर तस्किरा सराहतन नहीं है। तो खैर, हजरत सुलेमान अला नबी जीना वलीह सलातो सलाम को अल्लाह ने शान अता फरमाई कि आप हर दरख्त और घास फूस जड़ी बूटी उससे बात कर लेते थे, उससे पूछते थे कि तेरा नाम क्या है, तेरी तासीर क्या है, तेरे फवायद क्या हैं। अच्छा, जो जड़ी बूटी, दरख्त, पौधा, घास फूस, वो अपने बहुत ज्यादा फवायद बताती तो आप उसकी काश्त का भी हुक्म दिया करते कि इसकी तो फसलें बोएं। अच्छा, फिर उसको आप लिखा करते थे, लिखवाया करते थे, उसकी तदवीन, उसका लिखा जाना, इल्मे तिब का हजरत सुलेमान अला नबीना वलीह सलातम के दौर से या उससे भी पहले होगा। और ये भी याद रहे, इल्मे तिब जो है सारे का सारा जन्नी है, यकीनी नहीं है। भी इलाज मौलिजा वो एलियोपैथिक है, होम्योपैथिक है, जो भी अंदाज है, देसी जो भी इलाज है, ये सारे जन्नी है। हकीकत क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है वो होता है।
जन्नी का
ख्याल से, अंदाजे से
नहीं,
यकीनी नहीं है,
कंफर्म नहीं कह सकते कि ये इस दवाई में यही इलाज है।
बेशक, देखिये, हर दवा इरादा इलाही के ताबे है। अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी, दवाई शिफा नहीं देती, मेरा रब शिफा देता है। अच्छा, अगर शिफा मिल जाए तो दवा का कमाल नहीं है, रब जुलजलाल का करम है। और अगर शिफा नहीं मिले तो अल्लाह की रजा है, अल्लाह जो चाहे करने वाला है, उसके कामों में किसको दखल है। अब 100 बीमारियां किसी को लगी हैं और अल्लाह चाहे तो वो पानी पिए तो शिफा हो जाए, और एक बीमारी लगी और 100 दवाइयां खाता है, 100 हकीमों से, 100 डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से रब्ता करता है, अल्लाह नहीं चाहेगा तो उसको शिफा नहीं मिलेगी।
बेशक, कितनी प्यारी बात पता चली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो घास फूस से ही पूछ लेते थे कि तेरे अंदर तासीर क्या है, और ये भी पता चला कि उनको पौधों की और घास की बोली भी तो समझ आ रही थी, बातें उनकी सुन लेते थे।
परिंदों की बोलियों को तो वाजे तौर पर है कि आप परिंदों की बोलियां समझते थे, और जब अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नों इंस पर आपको हुकूमत अता फरमाई, अब बोली नहीं समझ गए तो उनके मामलात कैसे सुलझाएंगे। ان پر حکومت کیسے کریں گے؟
کیا شان ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی. رکن شورا حاجی جنید صاحب بھی پروگرام میں تشریف فرمائے, کچھ ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. ابھی نگران پاکستان نے جیسے فرمایا کہ علم طب یقینی نہیں ہے, تو اللہ پاک جس چیز میں چاہے شفا دے دے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.
ایسا ہی اس میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جیسے نگران پاکستان نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ علم طب ظنی ہے, اصلا جو شافی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات, وہی شفا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے عطا کرے وہ بھی شفا دے سکتا ہے, جیسے بعض انبیاء کرام سے شفا منسوب ہے کہ وہ بھی شفا دیتے تھے, لیکن حقیقی طور پر شافی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب چونکہ بات ہو رہی ہے دنیاوی اسباب کی, دوا کی, میڈیکل کی, طب کی, تو طب میں جو شفا ہے یعنی جو دوا میں وہی شفا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں عطا فرمائے. اس میں ایک میں روایت پیش کرتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کے بطن اطہر میں, آپ کے پیٹ میں درد محسوس ہوا, تو آپ نے اللہ پاک جل جلالہ سے کلام کیا, چونکہ آپ کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے, آپ کا کلیم اللہ ہے. تو آپ نے عرض کی کہ پیٹ میں درد ہے, تو مضمون عرض کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ ایک بوٹی ہے, تم اس کو تناول کر لو یعنی شفا مل جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بوٹی کو حاصل کیا اور تناول فرمایا, اور اللہ کی عطا سے ان کو شفا عطا ہو گئی. ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ درد محسوس ہوئی, اور آپ نے اس بوٹی کو حاصل کیا کہ وہاں سے شفا ملی تھی, اور اس کو تناول کیا تو وہ درد جانے کی بجائے بڑھ گئی. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا اللہ یہ اس بوٹی سے کے سبب پہلے درد چلی گئی تھی, کافور ہو گئی تھی, اور ابھی دوبارہ یہی بوٹی کھائی اسی عارضے میں, لیکن درد تو بڑھ گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ اس وقت تم نے مجھے عرض کیا اور میں نے تجھے اس بوٹی کی طرف بھیجا, اور اس بوٹی میں میں نے شفا دی تو تمہیں شفا مل گئی, اس بار تم نے مجھے مخاطب نہیں کیا اور بوٹی کی طرف چلے گئے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایک مومن کو, خاص کر ایک مسلمان کو, ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے. یہ دوا والی بات چلی ہے, طب والی بات چلی ہے, اور بھی بہت سارے ایسے میٹرز ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم عام طور پر دنیا میں رہن سہن میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم دنیاوی اسباب پر ہی غور کر رہے ہوتے ہیں, دنیاوی اسباب پر ہی ہماری جسے کہتے ہیں نا توجہ اور نظر ہوتی ہے. اگر ہم اسباب کی بجائے نظر خالق اسباب پر رکھیں تو ہمارے بہت سارے امور, بہت سارے معاملات, بہت سارے کام بڑے آسانی سے سنور جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العلیہ کا بھی قول مجھے ذہن میں آ رہا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نظر اسباب پر نہیں خالق اسباب پر رکھیں.
سبحان اللہ.
تو نظر جو ہے نا یہ اگر ہم خالق اسباب پر رکھیں گے, دوائی بھی لیں, جیسے آپ نے بہت پیاری گفتگو کی کہ دوائی لے کر یعنی میڈیسن لے کر اللہ پر توکل کریں, میڈیسن بھی لیں, دوائی بھی لیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, طبیب کو اپنا عارضہ بھی بتائیں, معالج سے رابطہ بھی کریں, لیکن شفا دے گا اللہ, اللہ سے دعا بھی کریں. ہم بعض کا دوا تو لیتے ہیں اللہ سے دعا نہیں کرتے, تو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. اگر ہم دعا کو دوا سے پہلے لے لیں تو بہت ساری دعائیں ہمیں کھانی ہی نہیں پڑیں گی.
دعا دوا سے بھی بچا سکتی
ہے.
جیسے کہا گیا کہ قرآن پاک سے بھی شفا حاصل کی جائے, تو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا تو اس کو شفا نہیں ملے گی. سورہ فاتحہ سورہ شفا کی ہے.
بشک. تو اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ دم کر کے, وہ ایک کوئی بیمار تھا, سردار تھا, اس کو دم کیا تو اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی سورہ فاتحہ پڑھ کر.
قرآن سارا شفا ہے.
بے شک بے شک.
یعنی یہ جو چیزیں دیکھو, بوٹی میں شفا ہے, اب بوٹی کی شفا مان رہے ہیں اور اس کیمیکل کی ٹیبلٹ کی شفا مان رہے ہیں, تو یہ قرآن پاک کی آیات اللہ کا نور ہے, اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سرکار اعلی حضرت نے ایک جگہ پر ذکر کیا ہے, تم ہو شفائے مرض, خلق خدا خود غرض, خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود.
سبحان اللہ.
تو میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ظاہری باطنی روحانی تمام امراض کے لیے شفا ہے اللہ کی عطا سے. اب عام طور پر وہ جو جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو کی اور نگرانی پاکستان نے بھی ارشادات فرمائے, ہماری توجہ آج دنیا میں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے, اچھی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے, دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے مادیت کی طرف چلی گئی ہے, دنیاوی اسباب کی طرف چلی گئی ہے. اگر ہم اپنی توجہ روحانیت کی طرف لے جائیں, اچھی صحبت کی طرف لے جائیں, دینی ماحول کی طرف لے آئیں اور دینی کتب کی طرف لے آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے آئیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی چیزوں سے ہم جو بہت ساری پریشانیاں, اضافی خرچے, ٹینشنیں, ان چیزوں سے بھی بچ جائیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی. سیدی دین اسلام یہ بھی تو علم طب کو بیان کر رہا ہے, اس کی اہمیت کو بھی قرآن پاک میں بھی اس طرح کا ہمیں انداز ملتا ہے کہ اس سے گویا علم طب کا استفادہ ہوتا ہے, کہ اسلام جو ہے طب کی تائید کرتا ہے اور طب کی طرف راغب کرتا ہے.
بالکل, اس کے ایک حکایت, ایک سٹوری, ایک واقعہ سناتا ہوں. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کرسچن ڈاکٹر ہوا کرتا تھا. تو اس دن ایک محدث بہت بڑے عالم حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے. وہ کرسچن ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی کتاب جو قرآن پاک ہے اس میں کوئی میڈیکل کا ذکر ہے؟
اللہ,
تو حضرت نے فرمایا بلا شبہ اللہ پاک نے پورا علم طب ہماری کتاب کی آدھی آیت میں بیان فرما دیا ہے.
اللہ اللہ
اللہ. اچھا, وہ کہنے لگا وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ تلاوت فرمانے لگے کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. یہ ہے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 31 کا جز. یہ سن کر وہ بولا کہ آپ کے نبی نے علم طب کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے؟ فرمایا جی ہاں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے الفاظ میں علم طب کو, میڈیکل کو بیان کر دیا. پوچھا کیسے؟ فرمایا معدہ بیماری کا گھر, پرہیز ہر دوا کا سر ہے, جسم کے ہر حصے کو اس کا حق دو. یہ باتیں سن کر وہ ڈاکٹر جو تھا, جو کرسچن تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ کی کتاب اور آپ کے رسول نے جعلی نیوز کے لیے علم طب کا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. تو حقیقت یہ کہ اگر ہم اسلامی طور طریقے اپنائیں تو دین دنیا ظاہر باطن میں کامیاب ہو جائیں, صحت بھی اچھی ہو جائے. کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تصرفو. ہم وہ اس آیت کریمہ پر کم و حق کو اس کو سمجھیں بھی, عمل بھی کریں, اور واقعی معدہ جو پرہیز, امیر اہل سنت بارہا فرماتے ہیں کہ 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. ہم پرہیزیں کرتے اور ٹیبلٹ کی مٹھی بھر کے کھاتے رہتے ہیں, وہ اس میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے.
اس میں تھوڑا سا یسیر آپ کی بات کو آگے سیکن کروں گا. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر دینی طور طریقوں کو اپنائیں, یعنی ہم فطرت کی طرف آ جائیں. عام طور پر ہم دنیا میں اگر دیکھیں, اگر ہم کوئی مشین خریدتے ہیں, کوئی گاڑی خریدتے ہیں, کوئی بھی چیز, موبائل ہی خریدتے ہیں, اس کو بنانے والا جو ہے
جی,
وہ جو ہدایات جاری کرتا ہے کہ یہ گاڑی یوں چلائی جائے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گی اور ڈسٹرب نہیں کرے گی. اگر اس گاڑی کا آپ استعمال ہمارے دیے ہوئے طریقے کار کے بغیر کریں گے,
مشین کے ساتھ ایک وہ بک جاری,
ہدایت نامہ جاری ہوتا ہے. تو اب عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ انسان اس کو فالو کرتے نظر آتے ہیں. گاڑی کو شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کو آگ سے بچانا ہے, تو فلاں چیز یہ ہوئی ہوئے. اب یہ ایک لوجیکل بات بھی ہے کہ انسان کا خالق اللہ ہے,
بے شک
وہ دنیا کا بنانے والا تو خطا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو خطاؤں سے پاک ہے,
بے شک.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ پورا اس کو زندگی گزارنے کا, اس کو نہ صرف یعنی کہ ایک لکھا ہوا قرآن کی صورت میں اور بہترین رول ماڈل کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی عطا کی.
سبحان اللہ.
اب اگر انسان خالق انسان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا جو آپ نے فرمایا جیسے, تو یہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی.
سبحان اللہ. بات چل رہی ہے علم انبیاء کے تعلق سے اور انبیاء کرام کے علم طب کے تعلق سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, اللہ پاک نے انہیں علم طب عطا فرمایا, تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی علم طب میں مہارت بیان کی جاتی ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض نبیوں پر علم طب اور علم نجوم کو نازل کیا. یعنی یہ انبیاء جو تھے علم طب اور علم نجوم کے یہ ماہر تھے, ایکسپرٹ تھے,
خصوصیت حاصل تھی ان کو.
بے شک بے شک, جو ان کی خصوصیت ہے وہ کسی اور کو تھوڑی حاصل ہو سکتی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ دم عیسیٰ تو بہت مشہور ہیں کہ آپ کوڑ کے مریض اور جو جزام کے مریض وغیرہ تھے, یعنی جس کو ڈاکٹر لا علاج کہیں, آپ اس کو بھی شفا عطا فرماتے تھے اللہ کی عطا سے, بلکہ مردوں کو زندہ کرنا بھی آپ کا ثابت.
سبحان اللہ, یہ آپ کا معجزہ بھی تھا.
بے شک بے شک,
آپ کا علم طب آپ کا معجزہ.
تو اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ایک مردے کو بھی زندہ کر دینا اللہ کی عطا سے, اب یہاں کیا کسی طبیب کی کیا چلے؟
اندھے کو انکھیارا,
مادرزاد اندھا,
مادرزاد,
یعنی اس کے پیچھے ایک تو ظاہری آنکھیں, اس کے پیچھے کا بھی نظام کچھ بھی نہیں ہے, بائی برتھ نہیں ہے, مگر آپ اللہ کی عطا سے اس کو شفا عطا فرماتے تھے ٹچ کر کے اور دم کر کے.
اللہ پاک نے جس بھی نبی کو جو بھی کمال دیا, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب سے بڑھ کر وہ کمال عطا ہوا.
بے شک
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم طب کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول مل جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کے پاس علم نہیں تھا عطا فرما دیا, اس کے اندر علم طب بھی شامل ہے. اور مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ علم طب بذریعہ وحی بھی عطا فرمایا اور بذریعہ تجربہ بھی عطا فرمایا. ایک حکیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی میرے ماں باپ قربان ہوں, میں طبیب ہوں, میرے لیے کیا چیزیں حلال ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مریض کی رگوں کو کھول کر فاسد خون نکالنا, اضطراری حالت میں نبض دیکھنے والے آلات سے جراحت کرنا یا آپریشن کرنا حلال ہے. اپنی ادویات کو شبرم ایک بوٹی ہے استعمال نہ کرو, تم سنا کو کلینک میں لازم کرو, کسی بھی مریض کو دوائی اس وقت تک نہ دینا جب تک اس مریض کی بیماری کو پہچان نہ لو. اس طبیب نے جب یہ سنا, اس کا نام تھا شمردل, اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنوں کو بوسا دیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, آپ مجھ سے زیادہ علم طب کو جانتے ہیں. جی
بوسا دینا بھی,
ہاں یہ تو صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بھی بوسا دیتے تھے, آپ کے قدموں کو بھی بوسا دیتے,
اس میں اطہر کو چومتے تھے.
بے شک.
تو مزید چینل کے ناظرین, ہم نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو جہاں بے شمار علوم عطا فرمائے ہیں, وہیں پر میڈیکل کا علم بھی عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں فیضان انبیاء سے مالا مال فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹرز کو بڑی پیاری نصیحتیں بھی فرمائی ہیں, ڈاکٹرز کو کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. جو ذوق رکھنے والے ہیں فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں گے, انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ملیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. چلائیے.
میرا نام محمد حسان اتاری ہے, میں جامعہ مدینہ فیضان امام غزالی سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ آپ نے کیسے سفر کیا ہو جس میں آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو.
تو سائل کا تعارف بھی ہو جائے, سوال کا جواب بھی ہو جائے.
یہ میرے بیٹے الحمدللہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں, یہ فیصل آباد میں جامعہ المدینہ فیضان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو علاقے کے لحاظ سے پہچان ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے, گلستان کالونی کی طرف یہ فیصل آباد میں جامعۃ المدینہ ہے. دیکھیں کہ سفر حج سے اہم سفر اور کون سا ہوگا, سفر مدینہ سے بڑا پرسوز اور عمدہ سفر کون سا ہوگا, اور جب وہ مرشد کے ساتھ ہو تو پھر کیسی خوشی ہوگی. تو الحمدللہ جو اسفار, جو سفر پیر و مرشد کے ساتھ مکے کی طرف ہوئے, مدینہ کی طرف ہوئے, اس میں بہت زیادہ وہ خوشی رہی, اور وہ خوشی جو ہے اب تک محسوس ہوتی ہے الحمدللہ.
اس سفر میں بھی آپ نے کلام پڑھا ہو,
اللہ قبول فرما لے.
شہ ابرار کے پاس شاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے
سے مدینے کی طرف روانگی تھی تو الحمدللہ امیر اللہ سنت نے وہ پرچہ عطا فرمایا اور الحمدللہ
پورا سنت کا امیر اللہ سنت کے
حافلہ جمع تھا. تو پہلا جو مصرع ہے اس میں مطلع کا پہلا جو اس میں امیر اللہ سنت نے پھر بعد میں وہ تبدیلی فرمائی. وہ شب بدھ تھی, آج شب بدھ ہے چلیں گے شاہ برار کے پاس. نیچے وہ کوچ بھی کھڑی تھی, بس بھی کھڑی تھی اور سارے اسلام بھائی جمع تھے اور بہت اشک باری والا ماحول تھا. اچھا پھر یہ کلام پڑھتے پڑھتے ہم اٹھ کر وہ بس کی طرف چل پڑے اور سفر مدینہ پھر شروع ہوا تھا.
یہ پہلا یا سیدھی سفر تھا یا دوسرا سفر؟
غالباً یہ سیکنڈ تھا.
جی سیکنڈ, یعنی یہ کون سا سن تقریباً, 2002 والا یا
2002 کا ہے؟
2002 والا.
مفتی دعوت اسلامی الحمد للہ شریک سفر تھا,
رفیق سفر بھی آپ کے,
میں ان کا رفیق سفر تھا.
ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے بہت ہی اہم اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ, اور سنتے ہیں رکن شورا حاجی جنید مدنی سلم الغنی کی زبانی انشاءاللہ قرآنی آیت سے قرآنی عقیدہ.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے حد و بے شمار کمالات سے نوازا ہے, اور آپ کے اوصاف کو سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں, تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی طرح ان کمالات میں سے ایک کمال ایک وصف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی عطا سے حاضر ناظر ہونا بھی ہے, اور یہ بالکل قرآنی عقیدہ ہے, قرآن سے ثابت ہے. لیکن میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا اس میں نظریہ ہے کیا اور درست عقیدہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہر ہر جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. نظریہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ظاہری جسم انور کے ساتھ اپنی تربت انور میں تشریف فرما ہے, لیکن جہاں چاہیں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ کی عطا سے اب تشریف لے جا سکتے ہیں. لیکن اپنی نورانیت سے اپنی روحانیت سے اللہ کی عطا سے پوری دنیا کو آپ مشاہدہ فرماتے ہیں, ملاحظہ فرماتے ہیں, اسے نوازتے ہیں, اسے چاہیں جیسے نواز دیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق درست عقیدہ حاضر و ناظر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا. اب اس آیت کے تحت میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. انہوں نے بڑی جسے کہتا نا کیٹیگوریکل اس چیز کو بیان کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ علماء امت میں اس مسئلہ میں ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ دائم و باقی ہیں, اس بات میں کسی قسم کا شبہ یا کوئی تاویل نہیں, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے حالات پر حاضر و ناظر ہیں. ایک مقام پر یعنی شیخ محقق فرماتے ہیں شاہد کا معنی ہے امت کی حال اور ان کی نجات و ہلاکت اور تصدیق و تکذیب پر حاضر اور عالم ہونا.
سبحان اللہ.
اس میں بالکل واضح ہے شیخ محقق. اچھا یہ ایسے عالم ہے یعنی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں اور یہ پوری دنیا میں ایک مسلم شخصیت ہے. علم حدیث پر، علم تفسیر پر ان کو، اور خاص کر علم سیرت پر ان کی بہت بڑی شہرت ہے. تو آپ نے بالکل واضح فرمایا کہ اس میں امت کے علماء میں سے ایک کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر.
اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے.
میرا نام محمد اویس علی بن محمد رفیق. میرا سوال یہ ہے کہ عاجزی اور سادگی میں فرق کیا ہے اور ان کو کیسے اختیار کیا جائے اور ان کی کوئی فضیلت بھی ارشاد فرما دے.
اچھا ارشاد نہیں ہوتا بھائی، ارشاد ہوتا ہے. الف کے نیچے زیر ہے. ناراض ہوئیے گا، میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ تربیت کا سلسلہ ہے اور تربیت کی مجھے بھی حاجت ہے، آپ کو بھی حاجت ہے، ہم سب کو حاجت ہے. تو جب اردو بول رہے ہیں تو وہ اردو میں ہونی چاہیے.
آپ نے تو وہ تلفظ کی درستی والے نیک عمل پہ عمل کروا دی.
اور امیر علیہ سنت کی بھی یہ تربیت ہے نا.
میں چاہوں گا کہ آپ کو نسخہ بھی بتا دیں کہ یہ تلفظ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں.
درس دے فیضان سنت سے.
واہ
ان شاء اللہ امیر علیہ سنت وہ تلفظات بھی درست کر دیں گے، اعراب بھی درست کر دیں گے. زبر زیر پیش.
وہ چاہتا تھا کہ اب یہ جواب دیں اور مجھے اندازہ تھا کہ آپ نے یہی جواب دینا.
الحمدللہ. اچھا عاجزی انکساری کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو حقیر، کمتر، چھوٹا خیال کرنا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اور سادگی کیا ہے؟ کہ اس کا تعلق ہے انسان کے رہن سہن کے معاملات سے. جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک سادہ، کھانا مبارک سادہ، پیبند لگا ہوا لباس زیب تن فرمانا، اپنا کام دست مبارک سے بجا لانا، یہ سادگی ہے. حضرت علامہ ابن الحاج رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام لباس کے بارے میں تکلف نہ فرماتے بلکہ جو آسانی سے میسر ہوتا اسے پہن لیتے. ایک بار چٹائی پر آرام فرمانے کے سبب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر چٹائی کے اثرات ظاہر ہوئے. سادگی رہن سہن کے معاملات میں اس کو کیا جاتا ہے. اور امیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں تیری سادگی سلام عاجزانا، ہو سلام عاجزانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے
ناظرین ہم نے سنا کہ سادگی کیا چیز ہے، عاجزی کیا چیز ہے. نگران پاکستان سے کلام بھی سنا. آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک حدیث پاک بیان کی جائے گی اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بیان کیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سات چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، تمہیں انتظار نہیں مگر بھلا دینے والی محتاجی یا سرکش بنا دینے والی مالداری یا مفسد مرض یا عقل ضائع کر دینے والا بڑھاپا یا اچانک آنے والی موت یا دجال کا جو غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یا قیامت کا اور قیامت شدید مصائب والی اور بہت کڑوی ہے. اس حدیث پاک کے تحت علماء نے مختلف انداز سے گفتگو کی ہے, کچھ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. خاص طور پر جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا انشاءاللہ اس کو عرض کرتا ہوں. اس حدیث پاک کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ جو حالت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, تو کسی نہ کسی کیفیت میں انسان ہوتا ہے, مگر خوش نصیب وہ ہے جو فرصت, صحت مندی, جسمانی طاقت کو غنیمت جانتے ہوئے فرائض و سنن کی ادائیگی کرے اور اس سے پہلے کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صحت, مالداری, فراغت اور زندگی کو ضائع نہ جانے دو, اس میں نیک اعمال کر لو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی. صدا نہ حسن جوانی ریندی, صدا نہ صحبت یارا, صدا نہ بلبل باغاں بولے, صدا نہ باغ بہارا. اگر تمہیں نیکیاں کرنے کا موقع ملا ہے تو تم کرتے نہیں, کہتے ہو کہ آئندہ کر لیں گے, تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسی بیماری کا جو سرکش بنا دے, یا ایسی فقیری کا جو جب تمہیں کچھ نہ بن پڑے, جوانی کھیل کود سے گما کر بڑھاپے میں جب کہ ہاتھ پاؤں قابو میں نہ رہیں, عبادت کرنے کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے. جو کرنا ہے جوانی میں کر لو, جوان صالح کا بہت بڑا درجہ ہے. ریاست کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو. اگر ابھی اعمال نہیں کرتے تو کیا دجال کی آمد یا قیامت آنے کے منتظر ہو؟ اس وقت تم نیکیوں کی تمنا کرو گے مگر نہ کر سکو گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اظہار عتاب کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کا حریص بنائے, نیک اعمال میں جلدی کرنے والا بنائے. آخر میں ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں, اور اس سوال کا جواب سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر آپ نے دینا ہے, واٹس اپ کی صورت میں, ٹیکسٹ میسج کی صورت میں. انشاءاللہ درست جواب دینے والوں کو قرآن اندازی کے ذریعے تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. آج کا سوال یہ ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو علوم کا ذکر کیا ان کے نام بتانے ہیں. انشاءاللہ الکریم درست جواب دینے والوں کو قرآن اندازی کے ذریعے تحفہ بھی بھجوایا جائے گا. مزید چینل کے ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے سنا اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ میڈیکل کا علم بھی عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب نبیوں سے بڑھ کر میڈیکل کا علم عطا فرمایا. اسی طرح آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک آیت ایک عقیدہ سیگمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے متعلق سنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں میں جلدی کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی, وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی, سوالات کے جوابات بھی ہوئے. اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں.